فرمائے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبریاں دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت بتائی جا رہی ہے اس آیت میں. بہت پیارے لقب ہیں آپ کے یہ، بشیر اور نذیر. بشیر خوشخبریاں دینے والا بشر سے، اور نذیر نذر سے، باپ کی شفقت کو نذر کہتے ہیں. یعنی آپ کے کام کیا تھے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں دیں. کس کو؟ جو چوریاں کریں، جو ڈاکے ڈالیں، جو نافرمانیاں کریں، انہیں کہ کوئی بات نہیں، کرتے جاؤ، کل قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا. نہیں، عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دیں کہ غم نہ کرو، اللہ مدد کرے گا. وہ صحابہ کرام جو نیکیاں کر کر کے بھی آتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، ہمارا یہ کام قبول بھی ہوگا کہ نہیں، کہا ان کو خوشخبریاں دیں کہ غم نہ کرو اور بشارتیں دو ان کو. اور نذیرن کن کے لیے؟ کہ جو غلط کام کرتے ہیں، جو نفاق پہ ہیں، جو کفر پہ ہیں، جو غلط راستوں پہ چل چکے ہیں، جو الحاد میں پڑ چکے، جو بے عمل ہو چکے، ان کو بتائیے کہ آپ کے لیے جہنم تیار ہے. آپ اگر ان دونوں صفات کو جمع کر لیں تو یہ کیا بنتی ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور آسان لفظ کہہ لیں تو دعوت، تبلیغ، ابلاغ اور نصیحت. آپ دیکھیے کہ یہ آیت اگر سمجھ آ جائے نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقطۂ نظر بالکل درست ہو سکتا ہے. اور کوئی شخص آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے نا، تو آپ پورے یقین کے ساتھ یہ آیت دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو بھیجے جانے کا اصل مقصد تبلیغ تھا. آپ جنگ کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ قتل و غارت کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ لوگوں کو مروانے کے لیے، لڑانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. آپ کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ لوگوں کو اچھے کام کرنے پہ خوشخبریاں دیں، برے کاموں سے ڈرائیں. آج امت کو بھی یہی کام کرنا ہے. دنیا میں اسلام تلواروں سے نہیں آئے گا، جنگ سے نہیں آئے گا. یہ کب آئے گا؟ جب تلوار کی بجائے قلم اٹھیں گے. لوگوں کو بتائیں اسلام ہے کیا. آپ کسی کافر کو مارنے کا حق رکھتے؟ تلوار اس کے اوپر اٹھانے کا حق رکھتے اگر آپ نے قلم نہیں اٹھایا اس کے لیے؟ جب مسلمان اپنے دین کی تبلیغ اتنی کثرت سے کریں، مسلمان کا پیغام، اسلام کا پیغام گھر گھر میں پہنچاؤ، کافر کبھی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ریئیکشن ہے. جہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے نا، اصل میں یہ ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن ہے اس بات کا کہ تم نے اتنا خوبصورت دین ہم سے چھپایا ہوا ہے، ہم تمہیں بھی مار دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کسی کو پتا ہوتا ہے نا کہ میری چیز اس کے پاس ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دوں گا، مجھے تو تم نے نہیں دی، میں بھی نہیں رکھوں گا. بعض قتل صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کیوں منع کر دیا ادھر شادی کرنے سے، اس نے کہا میری اس سے نہیں ہوئی تو میں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا. کہانیاں بنتی ہیں نا. ہم جب لوگوں کو اپنا اسلام دیں گے اور اللہ کے نبی کی اس صفت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیں گے کہ ہم نے اتنا خوبصورت اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس سے اسلام زیادہ پھیلے گا. اور جب بھی چینج آئے گی اسی سے آئے گی. اور الحمدللہ اس وقت دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں نا، وہ اسی سے آ رہی ہیں. کسی ملک میں تلوار دکھا کے آپ اتنے لوگوں کو اسلام پہ نہیں لا رہے جتنوں کو الحمدللہ لوگ تبلیغ کے ذریعے اسلام کی طرف لا رہے ہیں. کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آنے والے لوگ آج بھی زیادہ ہیں ان لوگوں کی نسبت جن کو تلواروں کے ساتھ ڈرا دھمکا کے اسلام کی طرف لایا جائے. کیوں؟ کہ اسلام بہت لاجیکل دین ہے، بہت پیارا دین ہے. کل مجھے کسی نے ایک ای میل بھیجی، اور ایک کنورٹ ہوئی ہوئی تھی کوئی 1977 میں، پچھلے چند دن پہلے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. تو بہت اچھی مبلغہ تھی، سیکھا بھی بہت، اور انہوں نے مطلب کہ اتنا انفلوئنس کیا، پورے کہتے ہیں کہ موسٹ انفلوئنسڈ وومن تھیں یا اسپیکر تھیں وہ نارتھ امریکہ کی. تو میں نے ان کا کلپ بھی دیکھا اور ان کے تھوڑے ورڈز بھی تھے. تو انہوں نے اسلام کو ایسے پرویا ہوا جیسے موتیوں میں، اسلام از مائی لائف، اسلام میری زندگی ہے، اسلام میری بلڈ میں بہتا ہوا خون ہے، اسلام میرا زیور ہے، اتنا پیار آ رہا تھا پڑھتے ہوئے بھی کہ کتنی اس کو اسلام سے محبت ہے. کیوں؟ کہ اس نے دور سے دیکھا نہیں تھا، قریب سے دیکھا تھا نا جہالت کو. تو اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے کا کر دیں، اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جنت میں کیوں نہیں آئے. اس کا ایک اور بھی مطلب سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اور یہی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہماری دعوت پہ اگر دوسرا نہیں مانا تو گویا کہ ہمارا اجر ضائع ہو گیا. آپ کہتے ہیں فلاں کو بلائیے گا، آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑو چھوڑو اس نے نہیں آنا، تو کیا ہوا؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں تھا نہیں آنا، آپ کو تو اجر مل رہا ہے بلانے کا. پہلے بھی میں نے شاید مثال دی تھی کہ جو شپنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کو تو پیسے مل جائیں گے، وہ ڈور پہ جائیں دیکھیں ڈور لاک تھا، وہ وہاں ایک اسٹیکر لگا کے آ جائیں گے جی پیکج ڈیلیور نہیں ہوا، تو کیا کمپنی ان کو پیسے نہیں دے گی کہ جب تک انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تب تک تمہیں پیسے نہیں ملیں گے؟ اس کی پے تھی، اس کو مل گیا، نہیں تو نہیں. ڈور ٹو ڈور چیزیں بیچنے والے ہر گھر میں جا کے کہتے ہیں یہ لے لو یہ لینا ہے، کوئی لے نہ لے ان کو پیسے مل جاتے ہیں. مسلمان کو لوگوں تک اسلام پہنچانے کے پیسے مل جائیں گے اللہ سے. کوئی مان جائے گا تو سونے پہ سہاگا، اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا اس کے لیے، لیکن اللہ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ جہنم میں کیوں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جو یہ کام چھوڑ دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور اس کے بعد لوگ آگ میں جائیں گے، تو وہ حجت ہوں گے اس بندے کے خلاف. ایک موقع پہ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم بھیجا، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو ایک بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیا اس کو بچا لوں؟ کہا اس کو نہیں بچاؤ، اس کو بھی مارو. کیوں؟ کہ لوگ اس کے سامنے برے کام کر رہے تھے اور وہ اپنی عبادت میں بیٹھا رہا، اس نے کیوں دوسروں کو نہیں روکا؟ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہم کام کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں خوبیاں جو تھیں یہ تورات میں بھی موجود تھیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں خوبیاں تورات میں بھی بیان کی تھیں، اور آپ کا نام متوکل تھا، یعنی یہود اور نصارہ جانتے تھے کہ اس نبی کے دین میں تبلیغ ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ یہود تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر ریوارڈ کا رواج نہیں ہے، وہ صرف اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو بائی برتھ یہودی ہو. اتنے وہ کہتے ہیں نا پریجڈس، کیا بولتے ہیں، اتنا ان کو اپنے خاندانی ہونے پہ ناز ہے، وہ کسی جیسے ہم دوسرے خاندان کی بہو کو قبول نہیں کرتے نا، وہ دوسرے خاندان کے یہودی کو قبول نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ یہ تو ناپاک ہے، یہ پھر بھی اس درجے پہ نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ صفت اس لیے بھی ان کے لیے ایک بڑی عجیب تھی کہ اچھا یہ لوگوں کو بتایا کریں گے ایسی باتیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی. آخری ٹاپک کہہ لیں جس سے اینڈ تک رکوع کا چلے گا، ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبی ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر. اور ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہود اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگے. تو کہہ دیجئے کہ جو راہ اللہ نے بتا دی وہی سیدھی راہ ہے، اور اگر بالفرض آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا، تو اللہ کی طرف سے کوئی آپ کا حمایتی اور مددگار نہ ہوگا. بہت ہی واضح آیت ہے، یہ ان آیات میں سے کہ جو صرف ترجمے سے سمجھ آ جاتی ہے. بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، لیکن ہر دور کے لیے یہی کلیہ ہے کہ ولن تردان کل یہود، آپ سے یہودی خوش نہیں ہوں گے، اور نہ نصارہ، ان کے مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ کیا؟ کہ حتی تتبی ملتہم، کیا آپ ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت پسند تھے، آپ دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے. مدینہ میں رہنے کے وجہ سے جب یہود کے ساتھ بہت انٹریکشن تھا، تو آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسی بیچ کی صورت نکل آئے कि जिसकी वजह से इन यहूद के साथ मुसलमानों का समझौता हो जाए। और हर सच्चे दाई दीन की यही ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए कि जब कहीं भी दीन का काम करे तो उससे पहले के दीनदारों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों। उसको किसी के मुकाबले में नहीं आना चाहिए, किसी का हरीफ बन के नहीं आना चाहिए, तकाबुल में ना आए बल्कि उनको अपने साथ मिलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ख्वाहिशात थीं, आपने ऐसी कोशिशें भी की, लेकिन यहूद जो कुछ खुशफहमियों का शिकार थे और इतने ज़्यादा तंग नज़र हो चुके थे कि उन्होंने इस बात के अलावा कि कोई बर्थ बाय बोन यहूदी हो माना नहीं, और वो सारी बातें जो हम पूरे पारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम की किसी दावत का भी कोई अच्छी तरीके से खैर मकदम नहीं किया। अल्लाह के नबी को इस पर दुख होता था, तकलीफ़ होती थी, और हर सच्चे दाई दीन को ज़रूर होता है। जो अल्लाह के दीन को बुलंद करना चाहता है उसका तो ख्याल क्या होता है कि जो ही वो अल्लाह के दीन की बात करेगा तो लोग तो फौरन उस दीन को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि इसमें उनका अपना फ़ायदा है। लेकिन जब यहूद से ऐसा कोई रद्द अमल ना दिखा तो उस पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप गम ना करें, बहुत बड़ा फ़र्क है आपके और इनके बीच में। और फ़र्क क्या है कि आप वही के मानने वाले हैं और ये ख्वाहिशात के मानने वाले हैं। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और ये लोगों को अपने नाम की तरफ बुला रहे हैं। आप किसी काम में अपना हिस्सा सिर्फ इसलिए डालना चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ आपका नाम बन जाए, ये हिस्सा इसलिए डालना चाहते हैं कि पहले इनका नाम होगा फिर इनका हिस्सा डलेगा, और ये फ़िरकों में बंटने वाले लोग हैं, लिहाजा आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें। एक ही इनकी शर्त है, वो क्या कि हत्ता तबीय मिल्लतहुम, आप इनके फॉलोअर बन जाएं। तबीय का लफ्ज़ होता है फुट स्टेप पे चलना, फॉलो करना, यानी आप इनके डिपेंडेंट बन जाएं। क्यों बन जाएं? ताकि ये अपनी मर्ज़ी से आपको जिधर घुमाना चाहें घुमा लें तो ये मानेंगे। और मिल्लत तरीके की बात है, मीम लाम लाम इसका रूट होता है। अब कल तो क्या ये बात नबी सल्लम तक थी, लेकिन आज देखें तो उम्मत के लिए भी ये बात एक बहुत बड़ी ख़बर है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इनके तौर तरीके अपना लें, आप इनके कपड़े पहन लें, आप अपनी शक्ल बदल लें, आप अपने नाम बदल लें, आप इनके वैलेंटाइन मना लें, आप इनकी सारी रस्में मान लें, इसलिए कि बस ये हमें कबूल कर लें, ये हमें एक्सेप्ट कर लें, हम बस मिसफिट ना हो जाएं सोसाइटी में। जाइए शौक से कीजिए, लन तरदा फिर भी खुश नहीं होंगे। हाँ, ये उन मुसलमानों से बहुत खुश होते हैं जो तबीय मिल्लता हूँ, जो इनकी बोली बोलने लगे, जो इनकी ज़ुबान बोलने लगे, तो इनको खुश करना है और इनके तरीक़ों पे राज़ी हो के अल्लाह को नाराज़ करना है, या फिर अल्लाह के बताए हुए तरीक़े को जाना है। और अल्लाह का बताया हुआ क्या, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह का तरीक़ा तो हिदायत वाला तरीक़ा है, सीधा रास्ता है, वही का तरीक़ा है, गाइडेंस इज़ फ्राम अल्लाह सुबहाना ताला। ये अल्लाह के तरीक़ों की बजाय आपको अपने तब्दील शुदा तरीक़ों पर लाना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला का तरीक़ा प्योर है, क्लीन है, हिदायत बिल्कुल सीधी है। और अगर आप इनकी ख्वाहिशों पे चले गए, वलैन तबात अहवा अहम, अगर आपने इनकी ख्वाहिशों को माना, देखिए ऊपर मिल्लत का लफ्ज़ था, यहाँ हवा का लफ्ज़ है, इससे ही पता चल जाता है कि इन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों और अल्लाह की दी हुई वही के अंदर ख्वाहिशात को शामिल करके एक नई मिल्लत बना ली थी, एक और मकसद बना लिया था कि अगर आप इनकी पीछे चल पड़े बाद अल्लाज़ी जाका मिनल इल्मी, इल्म के आने के बाद। ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि देखो जब तक तुम्हें इल्म नहीं था ना तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने हो सकता है कुछ ऐसे भी काम कर लिए जिसमें शिर्क था, तुम्हें पता ही नहीं चला, चलो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, उसका गम ना करो। अब इस बात का यकीन रखो क्योंकि अब तुम्हारे पास इल्म आने लगा, अल इल्म की बात है यहाँ, ये भी नोट कीजिएगा, और अल इल्म वही का इल्म होता है, खाली इल्म कोई भी इल्म हो सकता है, दुनिया का इल्म, किताबों का इल्म, लेकिन अल इल्म वही का इल्म है। अब अगर ऐसा किया, इल्म आने के बाद अगर आप उन्हीं ख्यालात और उन्हीं तर्ज ज़िंदगियों पर चलने लगे तो मा लका मिन अल्लाहि मिन वलीय, फिर अल्लाह की तरफ से कोई दोस्ती नहीं है किसी किस्म की, ना वला नसीर, اور نہ کوئی مدد، یعنی کوئی مدد پھر اللہ کی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب لوگ غیروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی۔ یہاں جتنی ایڈز ملتی ہیں یہ کچھ دو اور لو کے معنوں پہ ہوتی ہیں، ہم آپ کو مال دیں گے، آپ ہمیں اپنے نظریات دیں۔ آپ ہماری نظروں میں بڑے کب ہوں گے؟ جب آپ ہمیں بڑا مانیں گے۔ اور جب لوگ گیو اینڈ ٹیک پہ آ کے کمپرومائز کرنے لگیں، جس سے دین بگڑنے لگے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو مسلمانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن میم والی یم والا نصیر۔ کبھی آپ نے سوچا دنیا کے نقشے پہ کہاں کہاں مسلمان پہ انگلیاں نہیں اٹھ رہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ بدر میں فرشتے اترے تھے، یہاں کیوں نہیں اترے؟ اس کی وجہ ہے، ایک انشاءاللہ آگے جا کے کہیں یہ مضمون بہت جگہ آئے گا تو آپ کو بتاؤں گی کہ مسلمانوں پہ جو مار آتی ہے وہ دو وجوہات سے ہوتی ہے، اور ایک وجہ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے اور دوسرے کی نہیں آتی۔ جب اللہ خود ہی دشمنوں کو کہہ رہا ہے کہ مارو ان کو، یہ ہے ہی نہیں ٹھیک کام کرنے والے، ان کے کرتوت اچھے نہیں، تو پھر مدد کہاں سے آئے؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب بندے کو حق پہ ہونے کی وجہ سے دشمن ستائیں، یا مسلمان ستایا جاتا ہے حق پہ ہونے کی وجہ سے، اور یا ستایا جاتا ہے حق کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب مسلمان حق پہ ہونے کی وجہ سے سمایا جاتا ہے تو اللہ کی مدد بے حساب آتی ہے، پوری سیرت اس کی گواہ ہے اور اس کے بعد کے دور کی باتیں۔ لیکن ایک پکڑ آتی ہے مسلمانوں کی دشمنوں کے ہاتھوں جب مسلمان دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جو آج کی کہانی ہے، سزا دیتے ہیں اللہ کے، جاؤ یہ میرے نہیں بن رہے، تم ان کو مارو، ان کو ختم کرو۔ پچھلی قوموں کو عذاب سے مار دیا جاتا تھا، اس امت کے لیے اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس پہ ظالموں کو ڈال دیتا ہے کہ جاؤ ان کو ختم کرو، مارو، تاکہ ان کے بعد نئے لوگ دنیا میں آئیں۔ تو اب جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کو مارو تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر دے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جو اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یا جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، پھر کیا ہوگا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، فاولئک ہم الخاسرون، تو بس وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، سب چیزیں اس کے ادھر ادھر تولی جاتی ہیں، جیسے ترازو کے اندر کچھ باٹ رکھے جاتے ہیں، اس کی بالکل نیڈل سیدھی ہوگی، وہ سٹینڈرڈ ہے، جدھر وزن ڈالتے جائیں گے پلڑا ادھر جھکتا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ نے یہاں سٹینڈرڈ بنایا ہے، اور یہ ہیں وہ کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب۔ اب یہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام اور کعب احبار جیسے لوگ، اور اس امت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ہر دور میں، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کتاب پر ایمان لانا، اس کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ کہ جب یہ دیکھا جائے کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وہ بات بتا دی کہ جس کا کتاب کے ساتھ تعلق کمزور ہے نا، اصل میں اس کے ایمان کا نقصہ یہ۔ کتاب کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یتلونہ حق تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ بنی اسرائیل کے ٹیکسٹ میں اس کو لیں گے تو اس سے مراد تو صاف ہے کہ جنہوں نے اس کتاب میں اللہ کے نبی کی باتیں، اپنی کتابوں کی باتیں سنی، اللہ کے نبی آئے اور ان کو مان گئے اور مسلمان ہو گئے، نہ کسی سے ڈرے نہ دبکے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے لیں اس کو تو اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا حق کیا ہے؟ دیکھیے، تین طرح کے حق ہوتے ہیں۔ یہ جو تلاوت ہے نا، یہ تلاوت تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تلاوت لفظی، لفظوں کی تلاوت، یعنی صحیح پڑھنا آتا ہو، قرآن پاک کے الفاظ، مخارج، ان کو ٹھیک طرح سے ادا کریں۔ دوسری قسم ہوتی ہے تلاوت کی، تلاوت معنی، معنی بھی اس کے صحیح سمجھیں، تفسیر ٹھیک سمجھیں، یہ نہیں کہ آیت میں کہا کچھ گیا اور یہ کچھ اور کرتے رہیں۔ اور تیسرا تلاوت کا طریقہ ہوتا ہے تلاوت حکمی، पहली क्या थी? लफ्जी, दूसरी थी मानी, और तीसरी है हुक्मी, हुक्म पे अब अमल भी करें। पहली बात क्या है कि कुरान ठीक पढ़ना आ जाए, दूसरी बात यह कि उसके अंदर जो मानी और मफहूम है उसको समझना आ जाए, और तीसरी ये है कि जो मालूम हुआ अब उस हुक्मों पे अमल करें। यही है एक क्राइटेरियन। वरना आप तजवीद सीख लें, आप तफसीर करते रहें और हुक्म पे फेल हो जाएं तो भी फेल है। और इसके अलावा फिर कुरान पाक की तिलावत का हक क्या है? 5 हकूक हैं इसके अमूमन, इसके ऊपर ईमान रखा जाए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, यानी ये वही किताब है कि जिस पे अमल करने से इज़्ज़त मिलेगी। अगर कोई मुसलमान होने का दावा करे और कि मैं कुरान को इल्हामी किताब नहीं मानता, ये सो के नो प्रॉब्लम, और भी हैं, तो वो ईमान मुफस्सल में आप देखें बिल कुतुबी के अंदर से फिर वो चीज़ निकल गई। पहला हक है ईमान लाना, दूसरा हक है इसको ठीक पढ़ना मखारिज के साथ और तरतील के साथ, फिर तीसरा हक इसका के किसके मानी को ठीक तरह से समझना, यानी जो आयतों की तफसीर है वो ठीक समझी जाए, और चौथा हक क्या है कि उस पर ख़ुद अमल करना, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो चीज़ें साथ साथ रहें, और पांचवा और आखिरी हक क्या है कि इबलाग, अब दूसरों को पहुंचाना। जिस बात को ख़ुद समझ लिया, उसमें महारत हासिल कर ली, अब उसको किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दूसरों तक पहुँचाओ। ये है किताब के हक। और आपको पता है कि हकूक का तो आजकल बड़ा शोर है, किसी के ज़िम्मे किसी के हक हों तो क़्यामत के दिन वो आगे नहीं जा सकेगा जब तक हकदार को हक न दे। इस आयत पे आके तो मुझे ऐसे लगता है कि क़्यामत का मैदान है, किताब एक मुजस्सम शक्ल में खड़ी है और लोगों को रोक रही है। अल्लाह, इसने भी हक नहीं दिया, इसने एक दिया, इसने दो दिए, इसने तीन दिए, इसने एक भी नहीं दिया और इसने पाँचों दिए। ये हक मांगेगी उस दिन। आज हम इसको वक्त नहीं देते ना, कल ये हमारी नेकियों में से हक ले जाएगी। आज जिसको सही नहीं पढ़ रहे, अगर सही समझ नहीं रहे, इसके ऊपर अमल करना मुहाल है, कल क़यामत के दिन ये हमारी नेकियां खा जाएगी। का जो ये करे उलाई का यूमिनूना बिही, ऐसे लग रहा है कि जो ये 5 काम ना करे या हक अदा ना करे वो नहीं लाते इस पर ईमान। ईमान को जोड़ दिया किताब के साथ। इसी तरह फिर इसकी आयात को समझने में पढ़ने में, मसलन जन्नत की आयतें हैं तो उसको पढ़ते हुए जन्नत की तलब करना, ये भी आयतों का हक है। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम कहना, कह सकते हैं आप अपनी ज़ुबान में कि अल्लाह ताला मुझे भी इन जन्नतियों में करना। फिर जहन्नम की आयतों पे पनाह मांगना कि अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, यानी आयतों को पढ़ते हुए कहीं रोना, कहीं हंसना, कहीं मुस्कुराना। ये कोई मुर्दा किताब थोड़ी है कि आप सफ़ों के सफ़े पढ़ दें और आपको पता ही नहीं चला। ये किताब तो आप अपना आप खोल के दिखाती है कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या बातें की हैं। और ये कब होता है? जब आपको ये समझ आती है। फरमाया वमई यकफुर बिही, इसके अलावा फिर जिसने कुफर किया, फौलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे वाले लोग हैं। खसारे का इंग्लिश लफ्ज़ बहुत फेमस है, बैंकरप्सी, खसिरा दुनिया वाल आखिरा। खसारा आमतौर पर दो किस्म का होता है, एक होता है खसारा कुल्ली, मुकम्मल, सारे का सारा खसारा, सारा ही माल डूब गया। ऐसा होता है ना, इन्वेस्ट किया, तिजारत में लगाया माल और सारा ही डूब गया। और एक खसारा होता है जुज़वी, पार्शल बैंकरप्सी और कंप्लीट बैंकरप्सी। कभी कभी आपका सब कुछ चला जाता है और कभी सिर्फ घर जाता है या गाड़ी जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग ऐसे खसारे वाले हैं कि जो अल खासिर हैं। देखिए, कोई हमें कह दे ना कि तुम्हारा नुकसान होने वाला है, कोई ख्वाब ही आप देख लें कि आपका नुकसान होने वाला है, तो होता क्या? फिर उसके बाद नींद नहीं आती। ये ख्वाब नहीं, वही इलाही है कि अगर इस किताब को हक नहीं दोगे तो तुम बैंक करप्ट हो जाओगे। कहाँ? दुनिया में भी होता है, बंदा चाहे समझे ना समझे। मत सोचिए कि इस किताब का हक लेके अगर हम इस दुनिया को दे रहे हैं और इस किताब का हक लेके हम जॉब्स को दे रहे हैं और माल कमा रहे हैं या सजा रहे हैं या खा रहे हैं पी रहे हैं, ये सारे हक वापस लेगी, दुनिया में ले लेती है। वक्त की बरकत ख़त्म, माल की बरकत ख़त्म, सेहत की बरकत ख़त्म। और अगर इसका हक यहाँ नहीं देंगे तो वहाँ देना मुश्किल होगा। सूरह तौहा की आयत 124 में भी आ गया था, वमन अरादा ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, कि जो हमारी याद से, नसीहत से, इस किताब से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी उस पर तंग कर दी जाएगी। वनख़्शुरुहु यौमल क़ियामति आमा, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا میرے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا۔ کیا کہا جائے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی اور تو ان کو بھول گیا، اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ تب ہم اپنی زندگی پہ خود ہی غور کر لیں کہ ہم نے اس کے کتنے حق ادا کیے، اور اس کے بغیر جتنی زندگی ہماری گزرتی ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ کیا ہم آج تک کی زندگی میں اس کا کوئی حق نہیں دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے الحمدللہ، آپ بس چیک کریں، ٹھیک پڑھتے تھے، چیک مارک کر دیں کہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، سمجھتے تھے، گڈ، آپ اس کے اوپر عمل کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر درجے ہوتے ہیں، اب دیکھیے خسارے کے لیولز ہیں، 100%، 10%، 15%، 50%۔ تو عقل مند کون ہے جو اپنے خسارے کو کم سے کم کرے؟ تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خیر دے گا۔ الحمدللہ یہاں پہ رکوع پورا ہوا، تلاوت سنیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم